بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهتره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرا من الشر أن يهتر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه. یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اسلام نے آ کر مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا. ایک تو پیدائشی طور پر نسبی رشتہ ہوتا ہے اخوت چارگی, کہ دو آدمی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ان کو آپس میں بھائی کہا جاتا ہے, اور ان کے اس رشتے کو اخوت اور بھائی چارگی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, ایک دوسرے کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام نے آ کر یہ رشتہ تمام اہل ایمان کے درمیان اور مومنین کے درمیان قائم کیا. جو بھی دنیا میں ایمان والا ہو وہ دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. قرآن نے اعلان کر دیا انما المؤمنون اخوة, کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. ہر مومن دوسرے مومن کا, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ایک بھائی ہے. اس کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ اور تعلق ہے, اور اس تعلق کا اس کو لحاظ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اسلامی اور ایمانی اخوت اور بھائی چارگی کی وجہ سے ایک مومن کے دوسرے مومن پر اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق لازم ہوتے ہیں وہ اپنے ارشادات کے ذریعے مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی رشتہ اخوت اور بھائی چارگی کی اس سگائی کی وجہ سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو بتلایا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, وہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا, اس کی حق تلفی نہیں کرے گا. وہ پہلا حق یہ ہے کہ آپ جب اپنے مسلمان بھائی سے بھائی چارگی کا اور اخوت کا تعلق اور رشتہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کوئی ایسا کام جس سے اس کا حق ضائع اور برباد ہوتا ہو آپ کو کرنے کی اجازت نہیں. اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم اور زیادتی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو سب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ قابل احترام ہے. کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا سلوک، کوئی ایسا معاملہ جس کی وجہ سے اس کی جان پر آنچ آتی ہو، اس کے مال پر آنچ آتی ہو، اس کی عزت و آبرو پر خطرہ آتا ہو، ایسا کوئی کام کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اس طواف کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ما اطیب کے وما اطیب ریحک، کہ کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے اور کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے تیری خوشبو. وما اعظم کے وما اعظم حرمتوں کے، اور تو کیسا عظمت والا ہے اور کیسی عظیم ہے تیری عزت اور حرمت. والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی عزت اور حرمت اللہ تعالی کے نزدیک تیری یعنی کعبہ کی عظمت اور حرمت سے زیادہ ہے. گویا ایک مومن کے ساتھ ہمیں ایسا معاملہ کرنا ہے، دمے ہی و مال ہی و عرض ہی، اس کی جان کی بھی، اس کے مال کی بھی، اور اس کی عزت اور آبرو کی بھی. حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع موجود تھا، دسویں ذی‌الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوران خطبہ لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون سا دن ہے، ای یوم ھذا. صحابہ جانتے تھے کہ یہ دسویں ذی‌الحجہ کا دن ہے، اور دسویں ذی‌الحجہ کے دن کو عربی میں یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن، پہلا دن یہی ہے قربانی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ بھئی آج دسویں ذی‌الحجہ کا دن ہے، یوم النحر ہے، یہ تو ایک صاف کھلی ہوئی حقیقت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، شاید ایسا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کو کوئی دوسرا نام دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے سوال کیا. اس لیے صحابہ کرام نے جواب میں یوں کہنے کے بجائے کہ آج یوم النحر ہے، یوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ و رسول و عالم. جب صحابہ نے یہ جواب دیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علیس یوم النحر، کیا یاد یوم النحر دسویں ذی‌الحجہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے. یہ پوچھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں کے دل و دماغ میں آج کے دن کی جو عظمت اور حرمت تھی اس کو تازہ کرنا چاہتے تھے، ان کے دل و دماغ میں اس کو مستحضر اور تازہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھو زمانے جاہلیت میں کوئی آدمی جب کہیں نکلتا تھا تو نہ اس کی جان محفوظ ہوتی تھی، نہ اس کا مال محفوظ ہوتا تھا نہ اس کی عزت اور آبرو محفوظ. جو ملا مار بھی ڈالا, مال بھی لے لیا, نہ جو چاہا کیا. لیکن کچھ دن, کچھ جگہیں, کچھ مہینے ایسے تھے کہ ان دنوں میں, ان جگہوں میں اور ان مہینوں میں کوئی اگر ملتا تو کوئی بھی اس کی جان پر, اس کے مال پر, اس کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ اٹھاتا نہیں تھا. باپ کا قاتل بھی مل جاوے, جس نے اس کے باپ کو مار ڈالا وہ بھی ملے تو بھی اس کو ہاتھ لگاتے نہیں تھے ان دنوں میں, ان مہینوں میں, ان جگہوں میں. تو ایک دن یہ یوم النہر بھی تھا. یوم النہر ایسا عظمت والا دن سمجھا جاتا تھا کہ اس دن میں اگر کوئی آدمی کسی کو ملے تو اس کو ذرا بھی چھوڑتے نہیں, نہ اس کی جان کو, نہ اس کے مال کو, نہ اس کی عزت و آبرو کو. وہ باپ کا قاتل بھی اگر ہوتا, خونی, باپ کا خونی, تو ابھی اس کو کچھ کرتے ہیں. آج نہیں, آج نہیں. اس یوم النہر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا سوال جو یہ کیا کہ یہ کون سا دن ہے, کہا یہ یوم النہر. گویا یہ آپ سوال کر کے سننے والوں کے دلوں میں, دماغ میں اس بات کو تازہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو نا کہ آج یوم النہر ہے اور آج کے دن کی کتنی عظمت ہے. آج کے دن باپ کا قاتل بھی مل جاوے تو اس کو چھیڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, جواب مل گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا ایو شہرین ہذا, یہ کون سا مہینہ ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے زمانے سے, بلکہ اللہ نے زمین و آسمان کو جب سے پیدا کیا اس وقت سے یہ جو 12 مہینوں کا نظام بنایا ان میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ 3 تو ایک ساتھ, اور رجب. یہ اشور حرم کہلاتے, حرمت والے مہینے. ان کا عربوں کے ہاں اتنا زیادہ لحاظ کیا جاتا تھا کہ ان مہینوں میں اگر کوئی آدمی کسی سے ملے تو نہ اس کی جان پر ہاتھ اٹھاتے تھے, نہ اس کے مال کو چھیڑتے تھے, نہ اس کی عزت و آبرو پر. باپ کا قاتل بھی مل جاوے تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے, ابھی نہیں, بعد میں دیکھی جائے. یہ حرمت والے مہینے کتنے؟ 4, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ 3 تو ساتھ تھے, اور ایک رجب کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر 10ویں ذوالحجہ کے روز جب خطبہ دے رہے تھے, کون سا مہینہ چل رہا تھا؟ ذوالحجہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایو شہرین ہادا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے, سب جانتے تھے, اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. صحابہ یہ سمجھے کہ شاید آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو کوئی دوسرا نام دینا چاہتے ہیں, اس لیے آپ پوچھ رہے ہیں. اس لیے صحابہ نے آپ کے اس سوال پر جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے, اس کے بجائے یوں کہا اللہ و رسولہ عالم, کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب صحابہ نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الٹ کر پوچھا الیس ذوالحجت, کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں ہے. گویا یہ سوال کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقت تازہ کرنا چاہتے تھے دل و دماغ میں, یاد کرو یہ کون سا مہینہ ہے, یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں کوئی بھی ملے نہ اس کی جان پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے, نہ مال پر, نہ عزت. آپ باپ کا قاتل بھی ملے تو اس کو چھیڑا نہیں جاتا, تم سب جانتے ہو اس حقیقت کو. گویا یہ سوال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل و دماغ میں ایک ایسی حقیقت جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی اس کو تازہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ جگہیں ایسی تھی کہ ان جگہوں میں اگر کوئی آدمی مل جاوے تو اس کی جان مال اور ہاتھ پر ہاتھ اٹھا, عزت و آبرو پر ہاتھ اٹھایا, اور وہ حرم. حرم کا معنی خالی مسجد حرام نہیں, بلکہ مکہ مکرمہ اور اس کے دور تک کچھ علاقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے مقرر کیا ہے. جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ جب جدے سے مکہ جاتے ہیں راستے میں ایک محراب کمان جیسی آتی ہے جس پر یوں گویا قرآن رکھاؤ رحل کے اوپر ایسا, بس اس سے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے, حرم آ گیا. حرم کا علاقہ مکہ کے آس پاس کچھ دور تک وہاں اس کی حد بندی بارڈر متعین کر دی گئی, وہ پورا حرم کہلاتا. ایک تو حرم ہم کہتے ہیں کس کو, مسجد حرام کو, وہ بھی حرم لیکن یہ اس سے بڑا. یہ حرم کی جگہ وہ اتنی عزت والی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی آدمی اگر وہاں مل جاوے سال کے کسی بھی دن میں, کسی بھی مہینے میں, کسی بھی وقت میں, تو اس کی جان, اس کی مال اور اس کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ نہیں. باپ کا قاتل بھی ملے تو ابھی نہیں, بعد میں دیکھی جائے, باہر دوسری جگہ ملے گا تو دیکھیں گے, ابھی کچھ نہیں. اس کی اتنا لحاظ کیا جاتا. آپ نے یہ خطبہ دسویں ذیلحجہ کو مینا میں دیا, مینا بھی حرم میں داخل ہے, مزدلفہ بھی حرم, عرفات حرم میں نہیں ہے, سمجھا کہ نہیں. آپ نے پوچھا ایو بلد ہذا, یہ کون سا شہر ہے, کون سی جگہ ہے, مکہ کا علاقہ تھا. صحابہ نے یہاں بھی یہی سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسرا نام دینا چاہتے ہیں اس لیے سوال کیا, تو جواب میں یوں کہنے کے بجائے کہ یہ مکہ ہے, صحابہ نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, اللہ و رسول و عالم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الٹ کر پوچھا علیست البلدہ, تو البلدہ یہ مکہ کے ناموں جیسے المدینہ مدینہ کے ناموں میں سے ہے, ایسے البلدہ مکہ کا ایک نام ہے. کہا کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے, کہاں ہے. گویا یہ سوال کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سننے والوں کے دلوں میں اس جگہ کی جو حرمت تھی, عزت تھی, مقام تھا, اس کو کیا کرنا چاہتے تھے, تازہ کرنا چاہتے تھے. تین سوالات, کون سا دن, کون سا مہینہ اور کون سا شہر, یہ تینوں چیزیں وہاں جمع تھیں. حالانکہ ان میں سے کوئی ایک ہوتی تو بھی کسی کی جان مال اور عزت آبرو کو ہاتھ لگایا نہیں جاتا. جب تینوں جمع ہو جائیں تو پھر تو کیا کہنے, تین گنی عزت اور حرمت. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو صحابہ سے عرض کیا ان دماغکم و اموالکم, کیا ہے بھائی, گاڑیاں ایسی رکھی ہیں, بس پھنسی ہوئی ہے. جس نے اپنی گاڑی اس طرح راستے میں رکھی ہو, اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا, جاؤ بھائی ایسا راستہ مت روکو, بس پھنسی ہوئی ہے, جلدی سے اپنی گاڑیاں ہٹاؤ, کنارے ایسی جگہ رکھو کہ راستہ بند نہ ہو. یہ آداب بھی ہمیں حضور نے سکھلائے ہیں, آج تو اس کا لحاظ ہی نہیں. راستے میں کھڑے ہیں, یہ ادھر سے آیا ادھر سے آیا, بائک پر کھڑے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ادھر ٹریفک جام ادھر ٹریفک جام, پرواہ نہیں. اور کوئی ہارن بنا دو, آنکھیں نکال کر دیکھیں گے جیسے بہت بڑی گستاخی کر دی ہو اس کو ہارن دے کر. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. کسی کو ذرا برابر بھی تکلیف ہماری ذات سے پہنچے, اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں. ایسی سب چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. یہی اخلاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے. آج دنیا کو اسی کی ضرورت ہے. اگر انہی اخلاق کو ہم اپنائیں گے تو پھر اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ عمل خود کیا ہوگا؟ دعوت ہوگا. حضرات صحابہ جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں چین اور یہ جاوا سماترا کے علاقے میں اسلام تاجروں کے ذریعے سے پہنچا. انہوں نے وہاں کوئی دعوت نہیں دی تھی اسلام کی. تجارت جو طریقہ اسلام نے بتلایا اس کے مطابق کی. کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں, کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں, کسی کو جو ہے اور نقصان پہنچانا نہیں, خیانت نہیں. ان لوگوں نے دیکھا یہ کیا, کہا یہی ہمارے دین ہے. اچھا یہی اگر دین ہے تو اس سے بڑا دین اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان لیا. دوبارہ ضرورت اس کی ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین سوالات کر کے سننے والوں کے دلوں میں اس جگہ, اس دن اور اس مہینے کی حرمت تازہ کر دی. اور آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. تمہاری جان, تمہارے مال اور تمہاری عزت اور آبرو تم سب پر ایسی حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت, اس مہینے کی حرمت اور اس شہر اور جگہ کی حرمت. یہ قیامت تک کے لیے آپ نے فیصلہ کر دیا. اب ایک مومن چاہے وہ مکہ میں نہیں ہے, یہاں ہے پورٹ بلیئر میں, چاہے وہ حرمت والا مہینہ نہ ہو اور کوئی مہینہ ہو, حرمت والا دن نہ ہو اور کوئی دن ہو, وہ جگہ نہیں وہ تو وہاں ہے, تو بھی اس کی جان, اس کی مال اور اس کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ اٹھانا, ایسی کوئی حرکت کرنا, ایسا کوئی معاملہ کرنا جس سے اس کی جان کو نقصان پہنچے, اس کے مال کو نقصان پہنچے, اس کی عزت اور آبرو کو, اس کی غیبت کرنا, اس پر تہمت لگانا, اس کے متعلق غلط باتیں پھیلانا. آج تو کیا ہو گیا کہ واٹس ایپ نے تو اور مصیبت کھڑی کر, جو کسی کے متعلق غلط ہم سنتے ہیں, ہمارا دل بھی قبول کرتا نہیں ہے کہ یہ بات سچی ہو, تو بھی ہم دوسروں کو پہنچائیں, تو بھی دوسروں کو پہنچائیں. حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا, بتاؤ تمہارا بھائی سویا ہوا ہو اور ہوا کی وجہ سے اس کی لنگی ذرا ہٹ گئی اور ستر کھل گیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ہم ڈھانپ دیں گے. حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں نہیں, تم تو اور کھولتے ہو. تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ایسا کون کرے گا کہ تم کرتے ہو؟ تم کو اپنے بھائی کی کوئی بات ایسی پہنچتی ہے, تم اس کو چھپانے کے بجائے دوسروں تک پہنچاتے ہو, یہ کیا ہے؟ اس کا ایپ کھولنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلام کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر تمام کے درمیان یہ رشتہ تعلق کون سا قائم کیا؟ بھائی چارگی کا. آپ بھائی ہیں, ہم سب بھائی ہیں. میرے لیے جائز نہیں کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے آپ کی جان کو تکلیف پہنچے, آپ کا مال کو نقصان پہنچے, آپ کی عزت اور آبرو کے اوپر. لا یظلمہ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, خود بھی اس کا کوئی حق مارے گا نہیں. آگے دوسری بات, ولا یخذلہ, اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. دیکھو ایک اسلامی بھائی چارگی کی وجہ سے شریعت نے ایک دوسری ذمہ داری ہم پر لازم کی, وہ کیا؟ جیسے ہمارا بھائی ہو اور کوئی اس کی پٹائی کر رہا ہے اور وہاں وہاں سے گزرے اور دیکھے ارے یہ میرے بھائی کو مار رہا, تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے بھائی کا بچاؤ کریں گے, اس کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم سے اس کو بچائیں گے. شریعت نے ہر مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کے معاملے میں یہ ذمہ داری لاگو کی ہے, چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو یا نہ ہو. ایک مسلمان کے ساتھ کوئی آدمی کوئی بھی زیادتی کرنے والا, چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, اگر زیادتی کرتا ہے اور آپ وہاں ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ظلم کرنے والے کو ظلم سے روکیں. کوئی بھی ہو ظلم, ایسا نہیں کہ وہ غیر مسلمان ہو تو نہیں, مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو, اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم اور زیادتی اگر ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ایک جملہ عربوں کے یہاں بہت چالو تھا, رائج تھا, انصر اخاک ظالمن او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی جملہ فرمایا, انصر اخاک ظالمن او مظلوم, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اب یہ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی اس کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو فوراً ایک آدمی کیا سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ انصره مظلوما فکیف انصره ظالما, کہ اللہ کے رسول میرا بھائی اگر مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کروں گا, لیکن اگر وہ ظالم ہے تو پھر میں کیسے مدد کروں. یہ جو سوال کیا پوچھ سوال, یہ اسی تعلیم کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلائی تھی. فوراً آپ جانتے تھے کہ یہ سوال ہوگا, فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انتم ناہ من الظلم, ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم کرنے سے اس کو روکو, یہ نہیں کہ ظلم کرنے میں ساتھ دو. یہ ظلم کر کے خود بھی اپنا کیا کر رہا ہے, نقصان کر رہا ہے, اپنے پاؤں پر کلاوا مار رہا ہے, اس کو روکو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ جس پر ظلم کر رہا ہے وہ بھی بچ جائے گا اور یہ بھی اللہ کے غضب میں آنے سے بچ جائے گا. تو ہر مسلمان کی مدد کرنا مصیبت میں یہ بھی ذریعہ, اسی لیے حضور فرماتے ہیں لا یظلمہ ولا یخذلہ, اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا, اور آگے فرماتے ہیں ولا یحقرہ, اور اس کو حقیر نہ سمجھے. کسی کو تجھ سمجھنا, حقیر سمجھنا, بہت سو کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑا, دوسروں کو دو پیسے اللہ نے دے دیے مجھے, ان دو پیسوں کی وجہ سے میں یوں سمجھوں میں بہت بڑا, نہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ میرے مقابلے میں چھوٹا. آج کیا مزاج بنتا جا رہا کہ یہ کسی کے پاس دولت ہے تو دولت والا اپنے آپ کو بڑا, اور جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کو چھوٹا. کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے, منسٹر ہے, وہ منتری ہے, کلیکٹر ہے, کوئی اور عہدہ ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا, نہ جس کے پاس عہدہ نہیں اس کو چھوٹا. یہ تو دنیا کی چیزیں ہوئی, آخرت کی چیزیں, کسی کے پاس نیکی ہے, میں شریعت کے مطابق چلتا ہوں, داڑھی ہے, شریعت کے مطابق لباس ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, نیکی کے راستے پر چلتا ہوں, میرا ایک دوسرا مسلمان بھائی ہے وہ اس توفیق سے محروم ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, میں یوں سمجھوں کہ میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں اس لیے میں بڑا نہیں یہ چھوٹا. اللہ نے آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی, گناہ سے بچتے ہیں اس لیے آپ اپنے آپ کو اچھا, اور جو اللہ کا بندہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اس کو حقیر, دیکھو حقیر سمجھنا الگ, گناہ کو گناہ سمجھنا الگ چیز ہے اور گنہگار کو حقیر سمجھنا الگ چیز ہے. شریعت گناہ کو گناہ سمجھنے کا حکم دیتی ہے لیکن گنہگار کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی. ایک آدمی بیمار ہے کینسر میں, تو آپ کیا کریں گے؟ کینسر کی بیماری کو برا سمجھیں گے نا اور اس سے دور کرنے کی, لیکن اس بیمار کو برا سمجھو گے؟ نہیں, وہ تو قابل رحم ہے, اس کے ساتھ تو ہمیں مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے. تو بیمار کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے, بیماری کو برا سمجھ, اس کو دور کرنے کی کوشش. ایک آدمی شراب پیتا ہے تو اس شراب پینے کی وجہ سے اس کی شراب کی عادت جو گناہ, اس کو ہم برا سمجھیں گے لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا یہ مسلمان بھائی اس بیماری سے نکلے, شراب کی عادت چھوٹے, وہ بھی نیک بن جاوے. لیکن اس شراب کی عادت کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا, اس کو تجھ سمجھنا شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. بہت سے ہم جیسے دنیا دار, یہ حقیر سمجھنے کی بیماری جو ہے نا دونوں میں ہے, دینداروں میں بھی ہے اور دنیا داروں میں بھی. دنیا دار تو دنیا دار ہی ہے, دو پیسے ہیں, کوئی عہدہ منصب ہے, لیکن یہ دیندار ہمارے جیسے ذرا چہرہ مورا شریعت کے مطابق اور دو نمازیں پڑھ لی, دو رکعتوں کی توفیق ہو گئی, تو اس کی وجہ سے ہم یوں سمجھتے ہیں یہ سب نالائق بدماش, یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. قرآن کہتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑا سخت جملہ فرمایا, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, آپ کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی, گناہوں سے بچنے کی توفیق دی, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارا ہاتھ نہ پکڑتی, تمہارے شامل حال نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا. جو لوگ عربی جانتے ہیں یا علماء موجود ہیں, نکیرا نفی کے ماتا, تم میں سے کوئی آدمی کبھی نیک بن نہیں سکتا تھا, ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نیک بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ہم کو اور آپ کو اللہ نے توفیق دی, ہم نے نماز پڑھی, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے گھر میں بلایا اور نماز پڑھنے کی توفیق دی. لیکن اس نیکی کی وجہ سے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کو ہم کیا سمجھیں؟ حقیر سمجھیں, حقیر. یہ نہیں, کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے؟ جس نماز کی وجہ سے ہم کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں, یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کی وہ نیکی قبول نہیں ہوئی. آپ کی وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوتی تو اس نماز کی وجہ سے آپ کے دل میں اپنے مومن بھائی کی حقارت نہ آتی. یاد رکھنا, بہت خطرناک چیز ہے. آج ہماری مسجد میں, بھری ہوئی مسجدیں کتنے ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں؟ بہت اہم ہے یہ چیز. جیسے دنیا کی نے دو پیسے اللہ نے دیے, دولت دی, عہدہ دیا, یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. پیسے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ میری محنت کی وجہ سے ملے ہیں. اس محنت محنت کچھ نہیں, وہ تو اللہ کا فضل ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے نا, آپ جتنی محنت کرتے ہیں آپ سے 10 گنا محنت وہ روڈ پر کام کرنے والا مزدور کرتا ہے. اگر محنت کی وجہ سے ہی دولت ملتی تو اس کو آپ سے زیادہ دولت ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی. معلوم ہوا یہ کس سے ملی؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. عہدہ ملا، یہ مت سمجھنا کہ میں نے بہت پڑھائی کی، بہت بڑے بہت سرٹیفکیٹ حاصل کیے، بہت ڈگریاں لی. کچھ نہیں، بہت سی ڈگریاں والے بھی چٹ کھاتے پھرتے ہیں جوتے اور بھوکے مرتے ہیں. اللہ کا فضل شامل حال ہوا کہ اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا فرمائی. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، ہر چیز کے متعلق دل میں بار بار یہ تازہ کرو کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ نے اپنا فضل فرمایا. تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو اور اللہ کے کسی بندے کو حقیر سمجھنے کی نوبت نہ آوے. یاد رکھنا اس کو، میری اس نصیحت کو. بہت تاکید ہے حدیث میں، قرآن میں، کسی کو حقیر مت سمجھو. یہ تو دنیا کی نعمت، دین کی نعمتوں کی وجہ سے بھی حقیر. مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میں اونچی کتابیں پڑھاتا ہوں، کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے. میں یوں سمجھوں کہ میں اتنی اونچی کتابیں پڑھوں، میں بہت بڑا ہوں. اگر ایسا سمجھتا ہوں تو یہ اللہ کے یہاں جو ہے نا قبول نہ ہونے کی علامت ہے. بہت خطرناک چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے. آج کل یہ ہو گیا ہے، ایک آدمی برے راستے پر تھا، اللہ نے توفیق دی، مسجد میں آنے جانے لگا، اب یہ اس بیماری میں آ گیا. تو جو دوسرے نہیں نماز پڑھتے ان کو کیا سمجھتا ہے یہ بیماری؟ ایسے نئے مسلمانوں میں، نئے مسلمان کا مطلب وہ جو پہلے سیدھے راستے پر چلتے نہیں تھے، اللہ نے اب تو ان میں ہی بہت زیادہ ہوتی. اس سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت، بہت بچانے کی ضرورت. یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں اسے ہم کو مردود کر دے. شیطان کا کیا قصور تھا؟ شیطان کا کیا گناہ تھا؟ بھائی اس نے حضرت آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھا، ورنہ اس نے 7,00,000 سال، کتنے 7,00,000 سال ایک روایت کے مطابق اللہ کی عبادت کی تھی. کتنے؟ ہم تو ایک رات عبادت کریں نا تو دوسرے دن صبح ایسا سمجھتے ہیں بس میرے جیسا بزرگ کوئی ہے نہیں، حضرت جبریل وہی لے کے آؤں اتنی دیر ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. اس شیطان نے 7,00,000 سال عبادت کی تھی، پھر بھی حضرت آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھا. قرآن خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے اللہ کے حضور یہی تو کہا تھا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، آگ تو اونچی ہے، میں بہتر ہوں. اسی پر اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا. آپ کا مائک سب ایسا ہی ہے، دانی کیا ہے. اس لیے کسی کی حقیر لا یحقرہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کو چاہیے کہ نہ تو اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور نہ اس کو حقیر سمجھے. اس کے بعد حضور کیا فرماتے ہیں؟ تقویٰ ہا ہونا، یشیر الی صدری ثلاث مرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تقویٰ یہاں ہے. تین مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. کہاں؟ دل میں. دیکھو کس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے یہاں، اس کی بنیاد صرف کس کے اوپر ہے؟ تقویٰ کے اوپر. تقویٰ یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. یہ ساری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ سب حضرت آدم اور حضرت حوا سے، ایک ماں باپ کی اولاد. جب ایک ماں باپ کی اولاد ہے تو ایک کو دوسرے اوپر فوقیت کیا ہوگی؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ ہم نے تمہاری قومیں اور خاندان جو بنائے وہ صرف اس لیے کہ آپس میں پہچان ہو. ایک نام کے کئی آدمی ہیں, یوسف ان کا بھی نام ہے, یوسف ان کا بھی نام ہے, یوسف ان کا بھی نام ہے, اب ارے یوسف وہ فلانی خاندان والا, یہ فلانی فیملی والا, یہ فلانے جگہ والا, فلانی قوم والا. یہ آپس کی پہچان, کسی قوم میں ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا بن جاتا نہیں ہے, آدمی اپنے عمل سے اللہ کے آگے بڑھتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے سب سے زیادہ بچنے والا ہو. تقوی والا کا مطلب یہ, حضور فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے, یعنی کون اللہ کی نافرمانی سے کتنا بچتا ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تقوی کو ناپنے کا کوئی تھرمامیٹر کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ. ان کے دل کا حال, آپ کے دل کا حال کیا ہے, آپ کے دل کا حال میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر اس کا مقام ہے اللہ کے یہاں. مجھے اور آپ کو اپنا درجہ اور اپنی کیٹیگری طے کرنے کا حق اللہ نے دیا نہیں ہے. بس جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرے گا, جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا, اتنا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عزت والا. یہ آیت کب نازل ہوئی معلوم ہے؟ مکہ مکرمہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا, رات کو قصہ بیان کیا تھا, آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے, لوگوں کی معافی کا اعلان کیا. اسی میں ظہر کا وقت ہوا, ظہر کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کرو. انہوں نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہنا شروع کیا. یہ مکہ والے جو ابھی بہت سے اسلام لائے نہیں تھے, یہ کہنا وہ عطاب ابن اسید, خالد ابن اسید, ابو سفیان, صفوان ابن امیہ اور حارث ابن ہشام. یہ حارث ابن ہشام ابو جہل کے بھائی ہیں, بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ حارث ابن ہشام جو ہے, جب حضرت بلال کی کو نکابہ پر چڑھ کر اذان دینا شروع کیا تو وہ کیا کہنے لگے, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, مطاب جہاں ہے یہ چاروں آدمی پانچوں آدمی. تو حارث ابن ہشام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوجی اس کالے کبوے کو چورا دیا ہے؟ کوئی دوسرا آدمی نہیں دیتا تھا ان کو یہ اذان کہلوانے کے لیے, یہ کون کہتا ہے؟ حارث ابن ابو جہل کے بھائی ہیں, اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق, بہت اچھے وہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو عطاب ابن اسید اور خالد ابن اسید, یہ بھی قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے, انہوں عطاب ابن اسید کیا کہنے لگے, اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد کا اس واقعے سے پہلے انتقال ہو گیا اور یہ سین دیکھنے کی نوبت نہیں آئی, اللہ نے ان کی عزت رکھ لی. وہی کہنے لگے. ابو سفیان کیا کہتے ہیں, میں تو کچھ بولوں گا نا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کنکریاں بھی میرے خلاف گواہی دیں گی. اللہ نے ان ساری باتوں کو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا, یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ آیت نازل فرمائی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی, اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور تمہاری قومیں اور خاندان بنائے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا قریشی ہے؟ نہیں, جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو, نافرمانی سے بچتا ہو, وہ بلال تم سے زیادہ بچتے ہیں, وہ افضل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا, تم نے ابھی یہ کہا نا,
तुमने अभी ये बात कही ना, वो कहते हैं हम तो अभी यहां से हटे नहीं, पर ये हमारी बातें इनको कैसे पहुंच गई, सब ईमान जाए। उसी वक्त हुजूर ने ये आयत उनको सुनाई, कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये सबक दिया गया कि किसी की जाहिरी शक्ल और सूरत की वजह से हजरत बिलाल काले हैं, हबशी हैं, गुलाम थे, आजाद हुए, फरेश तो बड़ा ऊंचा खानदान समझा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी से ताल्लुक है, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको इस बात की इजाजत नहीं दी कि मत कुरैशी होने की बुनियाद पर अपने आप को हजरत बिलाल से ऊंचा समझे। ये है ला याहतिरो, कभी किसी को हकीर मत समझना। हकीर जो दूसरों को समझता है अल्लाह ऐसे आदमी की बहुत बड़ी सजा देता है, बड़े हालात में मुब्तला करता है और अजीब आजमाइशों से गुजरता है, अपने आप को उससे बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। आगे हुजूर फरमाते हैं एक आदमी की बुराई के लिए ये काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को क्या समझे, हकीर समझे। हमारा अपने किसी मुसलमान भाई को चाहे वो कितना ही गुनहगार क्यों हो, हकीर समझना ये हमारी बुराई के लिए काफी है। किसी को हकीर मत समझो, बस अल्लाह ने आपको दौलत दी है, ओहदा दिया है, हुस्न जमाल दिया है, कोई कमाल दिया है, नेकी की तौफीक दी है, तकवा दिया है, नेक काम करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, ये सब अल्लाह की क्या है, नेमतें हैं। अल्लाह ने महज अपने फजल से आपको अता फरमाई, किसी का उसमें कोई दखल नहीं, आपका कोई कमाल नहीं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और इन नेमतों की वजह से अल्लाह के किसी भी बंदे को हकीर मत समझो। समझ आ गया? अल्लाह ताला मुझे आपको सब कुछ की तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।